بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كشف الشبهات للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه في إسبياري رسالة شرح درس جاري ہے. آج کے درس میں ہم اس رسالے کے جو آخری کلمات ہیں ان پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولنختم الكلام ان شاء الله تعالى بمساله عظيمه مهمه جدا تفهم مما تقدم. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور ہم اپنی کلام، اپنی بات جو ہے وہ اس بات سے ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، ایک عظیم مسئلے سے جو بہت ہی اہم ہے، جو پچھلی گزری باتوں سے سمجھ میں آتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی نئے نہیں، جو ابھی تک بیان کی ہے پوری کتاب میں یہ اسی کا نچوڑ سمجھ لیں آپ جو ابھی تک شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے. ولیکن نفرد لہ الکلام، لیکن ہم نے اس کے لیے یہ خاص بات جو ہے اس لیے الگ سے کر دی ہے. وجہ کیا ہے؟ لعظم ہمیشہ انہیں نمبر ایک، کیونکہ اس کی شان بڑی عظیم ہے، عظیم بات ہے. نمبر دو، ولکثرت الغلط فیہا فنقول، اور اس میں زیادہ تر لوگ غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو بہت اہم مسئلہ ہے، دوسرا غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اس کو الگ سے بیان کر دی گئے اس کتاب کے آخر میں. یعنی پہلے آپ کچھ سمجھ آیا ہے اور نہ آیا ہو، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے تمہارے لیے. اللہ کا شکر ہے پہلے سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ پہلے بھی سمجھ لیا ہے، اب یہ جو خلاصہ یہ بھی انشاءاللہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ. اور دیکھیں شیخ صاحب نے یہ کہتے حق التوقع، اللہ تعالیٰ بھروسہ کیا انشاءاللہ. الگ لکھ رہے ہیں، لکھ دیتے لیکن کیونکہ اہم بات ہے، لوگ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور آپ کچھ بڑی مشکل ایک چیز ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں، مشکل چیز وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں. اگر اللہ نے چاہا تو پھر ایسا ہوگا، ضروری ہے میرے بھائی جو میں چاہوں اور آپ چاہوں وہ ہو. ہم چاہتے کچھ ہے اور ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین فنقول، جیسا فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں، لا خلاف ان التوحید لابد ان یکون بالقلب واللسان والعمل. اس میں کوئی کسی کا خلاف نہیں ہے، یعنی اتفاق سب کا کہ توحید ضروری ہے دل سے، زبان سے اور عمل سے. توحید صرف زبان سے نہیں ہوتی، یا صرف عمل سے نہیں ہوتی، یا صرف دل کی یقین سے نہیں ہوتی. توحید ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ تین چیزیں ہیں تو توحید ہے، ان میں سے ایک چیز لگی تو پھر توحید باقی نہیں رہتی. یہ کہنا لا الہ الا اللہ، میں موحد ہوں، میں مسلمان ہوں، جب تک کہ اس قول کے ساتھ دل کا یقین اور عمل سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور عمل سے بطور ثبوت آپ کا یہ عمل سامنے نہیں آئے گا، تو پھر یہ محض دعویٰ سا رہ جاتا ہے، قول رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں ہے. تو قول زبان سے، دل سے یقین، اور جسم سے عمل. فإن اختل شيء من هذا، بس اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی کسی چیز میں خلل پیدا ہو جائے، لم يكن الرجل مسلما، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب یہاں پر شیخ صاحب نے، میں پہلے بتا دیتا ہوں پھر پڑھنے سے آسانی ہو جائے گی، توحید کے تعلق سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں. توحید کے تعلق سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں. جو توحید کی ہم بات کرتے رہے، توحید پر عمل، توحید پر عمل قولا زبان سے، دل سے اور عمل سے. توحید کے تعلق سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں، ظاہر و باطن کے اعتبار سے، کہ ظاہر توحید پہ عمل ہے، یہ باطن توحید پہ عمل ہے. باطن دل سے ہوتا ہے، ظاہر قول اور عمل سے ہوتا ہے، باتیں سب ایک ہی ہیں. شیخ صاحب نے اس کتاب میں ان چار قسموں کو بیان کیا ہے. پہلی قسم نمبر ایک، ابھی پڑھیں گے نہیں، میں بتا دیتا ہوں، پھر اس یہاں سے پڑھیں گے پتہ چلے گا. جس نے توحید کو جانا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے، ظاہر و باطن، ظاہر و باطن عمل کا مطلب ہے زبان سے اقرار، دل سے یقین اور جسم سے عمل، تو یہ مومن ہے، سچا مومن ہے، مومن موحد اسے کہتے ہیں. اور اس کی ذکر ابھی تک اسی کو ثابت کرنے کے لیے پورے رسالت شیخ صاحب نے اس رسالے کی تعریف کی ہے، اس رسالے کی تصنیف جو ہے اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، کہ مومن واحد سچا مومن وہ ہوتا ہے جو توحید پر عمل کرتا ہے ظاہر و باطن، زبان سے، دل سے اور جسم سے. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم، من عرف التوحید، جو جسے توحید کو جانا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، دل سے جانا ہے، زبان سے اور جسم سے عمل نہیں کیا، باطنا جانا ہے، ظاہرا عمل نہیں کیا، تو یہ شخص کافر ہے. اور اس کی مثال فرعون کی ہے، اس کی مثال ابلیس کی ہے. دل سے تو یقین ہے لیکن زبان کا اقرار اور جسم کا عمل سے ثابت نہیں کیا جو جس چیز پر انہوں نے یقین کیا ہے، جیسا کہ فرعون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے، اس کی قوم نے کلمہ توحید کو جھٹلایا ہے، کسی نے جھٹلایا، زبان سے جھٹلایا ہے. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، لیکن دل سے اپنے نفس کے اندر ان کو یقین تھا، لیکن جھٹلائے پھر کیوں ہے زبان سے اور عمل سے؟ ظلم و علو، ظلم اور تکبر کی وجہ سے. یہ آیت سورۃ النمل کی ہے، آیت نمبر 14. تیسرے قسم کے لوگ اس کا برعکس، جس نے ظاہراً تو عمل کیا ہے لیکن باطناً یقین نہیں ہے، زبان سے بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور عمل جسم سے، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن دل سے کلمہ توحید پر یقین نہیں ہے. مثال المنافقون، بارک المنافقون، سارے منافقین، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی جماعت پوری، اور اس جیسے سارے لوگ تا قیامت کلمہ توحید رہے، ان کو کوئی فائدہ پہنچایا، کوئی ان کو کام آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کی سب سے آخری تہ میں، درک الاسفل من النار، اس کے بعد کوئی اور درک ہے نہیں، سب سے آخری جو جگہ ہے جہنم میں، سب سے گہری ترین جگہ جو ہے وہ کافر کے لیے نہیں ہے، مشرک کے لیے نہیں ہے، وہ منافق کے لیے. ابو جہل و ابو لہب اوپر درجے میں ہوں گے، عبداللہ بن ابی بن سلول نماز پڑھتے ہوئے، زکات دیتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، اس سب کے باوجود جہاد کرتے ہوئے بھی، اب سن سب بازو بھرفے بھی جاتے تھے نا میدان جہاد میں، کوئی کچھ کام نہ آیا ان کے، زبان سے کلمہ بھی تو پڑھتے تھے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، خرابی کہاں پہ ہے؟ ان تینوں میں سے ایک پہ عمل نہیں کیا. زبان سے بھی عمل ہے توحید، جسم سے بھی عمل ہے، لیکن دل سے یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور یہ آیت سورۃ النساء نمبر 45 میں ہے، 145. چوتھی قسم جو ہے باقی ہے، ایک قسم باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہراً کلمہ توحید پہ عمل نہ کرے، مجبوری کی وجہ سے اسے مجبور کر دیا جائے تب ایسا شخص کافر نہیں ہے، یہ شخص مومن ہے، موحد ہے. باطل پہ مجبور کوئی نہیں کر سکتا کسی کو. کوئی مجبور کر سکتا کسی کو کہ اپنے دل سے ایمان نکال دو؟ ہاں مجبور آپ کو کچھ غلط کہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، کفر زبان سے کہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، کفر اور شرک عمل کرنے جسم کے عمل کرنے سے آپ کو مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن دل کے یقین کو تبدیل کرنے سے یا نکالنے سے آپ کو کوئی مجبور کر نہیں سکتا، اور کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. اور اس کی دلیل اور اس کی مثال سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، مشرکین نے پکڑا اور اسے طرح طرح کے عذاب دیے، ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. مشرکین نے کہا کہ چلو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں ایک شرط پر. کیا شرط ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بنا کہہ دو. بس سر عبار بن یاسر روتے رہے، ان سے تکلیف برداشت نہیں ہوئی، وہ مجبوری میں کچھ کہہ دیا. کہہ تو دیا، تکلیف سے تو بچ گئے، لیکن ان کا ضمیر مطمئن نہیں تھا. اب پھر روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے بہت پریشان ہوں، ارے کیا ہوا؟ مجھے مشرکین نے پکڑا، وہ بھی تکلیفیں نہیں ہیں، اور مجھے یوں کہا کہ میں آپ کے تعلق سے کچھ غلط کہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ کہہ دیا، مجھے معاف کر دو. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من كفر بالله من بعد ایمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے کہ جس کو سوائے اس کے کہ جس کو زبردستی مجبور کر دیا جائے کہ وہ کفر کا کلمہ کہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یہ سورت جو ہے آیت جو ہے سورت النحل آیت نمبر 106، اس آیت کے آخر تک، لیکن یہ شاہد آیت میں سے. تو جس نے زبان سے کفریہ کلمات کہے اور اس پر مجبور تھا لیکن دل سے اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ کلمہ توحید پر قائم ہے اپنے دل سے اس یقین کے ساتھ، تو وہ شخص کافر نہیں ہے. تو چار صورتیں ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب نے ان صورتوں کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معارض كفرعون وإبليس وأمثالهما. اگر اس نے توحید کو جانا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، یعنی دل سے جانا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، یعنی نہ زبان سے اقرار ہے اور نہ جسم سے اس نے عمل کیا ہے، فهو كافر وكافر معاند ہٹ دھرم ہے کا فرعون و ابلیس و امثالہما، جیسا کہ فرعون اور ابلیس اور ان کے مثل جتنے بھی بعد میں لوگ آئیں گے. یہ کون سی صورت ہے چاروں میں سے؟ دوسری صورت. وهذا شخص فرماتے وهذا يغلط فيه كثير من الناس، اور اس معاملے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں هذا حق ونحن نفهم هذا، یہ تو حق بات ہے اور ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں، ونشهد انه الحق، یہ گواہی دیتے کہ یہ حق ہے، ولكن لا نقدر ان نفعله ولا يجوز عند اهل بلدنا الا من وافقهم وغير ذلك من الاعذار. شخص فرماتے ہیں اور اس معاملے میں کہ دل سے تو یقین ہے لیکن نہ زبان سے عمل ہے اور نہ جسم سے عمل ہے. زبان سے عمل، زبان کا اقرار کہ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ، اور عمل سے اس پہ عمل کرنا جیسا کہ نماز ہے رکان اسلام ہے, باقی جو دیگر فرائض ہیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے اور دیگر عبادات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چھ سمجھتے ہیں, اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ بات تو حق جو آپ کہتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں, اس پر گواہی بھی دیتے ہیں, لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو شہر والے, ہمارا جو معاشرہ ہے, وہ اسے قبول نہیں کرتا, وہ صرف اس کی بات کو قبول کرتے جو ان کے ساتھ ان جیسے ہوں اور اس جیسے دوسرے اعذار. جیسا فرما دیے جو اعذار ہیں یہ بالکل غلط ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہیں, لوگوں کی رضامندی کے لیے عمل کرتے ہیں, اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ اپنے رب کو راضی کریں. اور یاد رکھیں جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے, تو یہ لوگ اس پر کبھی راضی نہیں ہوں گے. اور ساری کائنات مل بھی جائے اسے فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے, صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں پر اس معاشرے کو بھی راضی کر دیتا ہے. تو یاد رکھ, کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا, یہ صرف محض بہانے ہیں کہ اگر ہمارا معاشرہ قبر پرستی میں ڈوبا ہوا ہے تو جب تک میں بھی ان جیسی عمل نہیں کروں گا تو مجھے برا بھلا کہا جائے گا, میری شادی نہیں ہو سکتی کچھ معاشرے میں, میں مجھے جاب نہیں ملے گی, میں زندگی آسانی سے نہیں گزار سکتا. یہ محض صرف شیطان کے بہکاوے ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک ہی شرک تھا, بدکار ہی بدکاری تھی. کیا بھوکے مر گئے تھے؟ ان کی شادی نہیں ہوئی, ان کی اولاد نہیں, اسی بدترین معاشرے سے نکلے ہیں, اسی بدترین معاشرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے. اس لیے آج لوگوں کی طرف نہ دیکھو, لوگوں کے رب کی طرف دیکھو. واللہ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا, وہ اگر اس دنیا سے بھوکا بھی مر گیا اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے. زندگی صرف کھانا پینا ہے, مال و دولت اولاد ہے, یہ زندگی ہے. اگر یہ زندگی سے جانور سب سے اچھی زندگی بسر کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے یہ دنیا جو ہے, دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں پانی ہے نا, اس میں اگر ایک قطرہ دودھ کا چلا جائے تو ہم پئیں گے نہیں اسے. کیا دودھ ناپاک ہے؟ نہیں, نفس چاہتی نہیں, کراہت ہوتی ہے, ارے اس گندا سا پانی ہو گیا ہے. کبھی دیکھے گدھے کو پانی کیسے پیتا ہے, اس پانی کا رنگ کبھی اس نے کبھی سوچا کہ رنگ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ پانی گندا ہوتا ہے, اس کے رنگ بالکل خراب ہوتا ہے, لیکن گدھا اسے مزے سے پیتا ہے, پیٹ بھر کے پیتا ہے. کبھی گدھے کو دیکھا ہے گھاس کھاتے ہوئے, اس نے گھاس کو صاف کرنا ہے, اس کو دھونا ہے, پھر کھانا ہے, اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے, گندگی لگی ہوئی ہے, اسے مزے سے کھاتا ہے. کیوں؟ اس کی دنیا میں کھانا پینا ہے, بچے پیدا کرنا ہے, محنت کرنی ہے, انسان کے سامنے جھک جانا ہے, مسخر ہے نا انسان کے لیے. انسان اس کو مارتا ہے, انسان اس کو پیٹتا ہے, اس کو گالی دیتا ہے. جب ہمیں گدھا گاڑی والا جا رہا تھا, پتہ نہیں اس نے کیا اوپر بھرا ہوا تھا اس کے. اب گدھے کی طاقت ہوتی بیچارے کی, اب گدھا زور سے دوڑ تو رہا ہے, وہ مشکل سے ہل رہا ہے, وہ تھوڑا سا اب اسے مارا ہے. اے بے غیرت, اے کتا, پتہ نہیں کتنی گالی اسے گدھے بیچارے کو, گدھے کو گالیاں دے رہا ہے. تم حرام کھاتے ہو, تمہیں کھلا کھلا کے میں تھک گیا ہوں, تم سے کام نہیں ہوتا. عجب بات ہے میرے بھائی, اگر تمہارے سر پر اس کا 10 بجے سے بوجھ تمہارے سر پہ ڈال دوں نا تو تمہارے 2 قدم آگے نہیں جائیں گے. تم تو حلال کھانے والے ہو نا. ہر چیز کی سپاہت ہوتی ہے. اس نے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ سے لڑ سکتا ہے؟ گالی کا جواب دے سکتا ہے؟ وہ بے زبان کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یاد رکھ, اس کے ساتھ اس کا رب ضرور ہے جس نے آج اسے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. آج اسے مار بھی سکتے ہو, اسے گالی بھی دے سکتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ گدھا تو مٹی بن جائے اور بغیر حساب کے, بغیر کتاب کے دنیا سے فنا ہو جائے اور آپ یہ تمنا کرتے رہے کاش میں بھی گدا ہوتا دنیا میں، آج میرا بھی حساب نہ ہوتا. لا حول ولا قوت الا بالله. تو میں بات بہانے کی کر رہا تھا تو کوئی بہانہ چلے گا نہیں میرے بھائی، یاد رکھے. جیسا فرماتے ہیں وہ لم یدری المسکین، اس مسکین کو پتہ ہی نہیں ہے. والله یہ مسکین لوگ ہیں، مسکین ہے یہ لوگ. ان غالب ائمۃ الکفر یعرفون الحق، اس مسکین کو کیا پتہ یہ جو بہانے بناتا رہتا ہے نا، ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو میں بھی بگڑا ہوں، معاشرہ جھوٹا تو میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، معاشرہ ظلم تو میں بھی ظلم کرتا ہوں، معاشرہ سود کھا تو میں بھی سود کھاتا ہوں، معاشرہ شرک کرتا میں بھی شرک کرتا ہوں. سفر بولا میدری مسکین، اس مسکین کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو. ان غالب ائمۃ الکفر، کے کفر کے جو بڑے سردار ہیں، یعرفون الحق، حق کو تو جانتے ہیں. ولم یترکوہ الا لشیء من الاحذار، حق کیوں چھوڑا ہے؟ ان کے پاس میں کوئی نہ کوئی بہانہ تھا، ایسے من گھڑت گندے بہانے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا. اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں جیسا کہ مفتی چاہتا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں، حلال ہو یا حرام ہو، فتاوے موجود ہیں، چور دروازے بھی موجود ہیں، فکر نہ کریں. ہم ہیلے ہیں ہمارے پاس، کتنا دو گے، جتنا گڑ زیادہ اتنا میٹھا. ان دلّہ ہم دینے کا جو یہودوں نے کیا کیا، اب تورات میں ذان محسن کی سزا رجم ہے کہ اسے سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے قتل کیا جائے، جو شخص شادی شدہ شخص جو جب زنا کرتا ہے. اب ایک معاملہ یہودی کے سامنے زنا کا، یہودیوں کے بیچ میں، اب اس نے فتویٰ دینا ہے، سزا کیا ہے؟ اب وہ آیت پڑھے، تورات میں سے آیت پڑھ رہا ہے، اس نے آیت پڑھی، اس کی سزا یہ ہے، اور آگے ہاتھ رکھا ہوا ہے، جو لفظ ہاتھ کے نیچے ہیں وہ نہیں پڑھے، آگے پڑھا پیچھے پڑھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ہاتھ ہٹاؤ نا، اپنا ہاتھ ہٹایا، لکھا ہوا تھا اسے سنسار کرو. اس کا فتویٰ کیا تھا، کس کی سزا بہت نہیں ہے، سنسار نہ کیا جائے. اشترو بھی آیات اللہ ثمن قلیلا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 9. یہ بھی تو بہانہ تھا ان کے پاس کہ ہمارے یہودی راضی نہیں ہوتے جب تک ان کو ایسا فتویٰ نہ دیا جائے، ہم کیا کریں. یہ کوئی بہانہ ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اگر ہمارا معاشرہ راضی نہیں ہوتا توحید پہ تو ہم بھی پھر شرک کی دعوت دیتے رہے، اگر ہمارا معاشرہ راضی نہیں ہوتا نہ عین منکر پہ کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکو، لوگ متنفر ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہم دعوے سے نکال دیں عین منکر کو؟ یہ بہانے ہمارے پاس ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا وغیر ذلك من الآیات، اس جیسی دوسری آیات بھی ہیں، کقولہ تعالی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 میں، 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حق کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، نہیں بچے نہیں اپنے بیٹے جانتے ہیں، کیونکہ بچوں میں لڑکے لڑکے دونوں ہوتے ہیں، لڑکے سے وہ نفرت کرتے ہیں. یہاں پر اولاد ہم نے فرمایا، فرق اولاد میں اور ابناء میں، دیکھ قرآن مجید کی دیکھ باریک بھی نہیں دیکھے آپ. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اولاد ہم نے فرمایا، کیونکہ کوئی کہہ سکتا تھا بجائے یار ہم بچوں کو نہیں جانو تو زندہ دفن کر دیتے ہیں، یہ آیت میں یہاں پہ غلطی ہے، کیونکہ احکم الحاکمین کا یہ فرمان ہے. ابو جہل ابو لہب سے بڑے دانشور لوگ بھی تنگ رہ گئے، ان کے پاس کوئی جواز نہ تھا ان کے پاس. وہ جانتے ہیں حق کو، لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق میں یہ بھی جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، ویسے ہی جیسے وہ اپنے بچوں سے واقف ہیں اور جانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے نرینہ اولاد سے واقف ہیں، ان کو جانتے ہیں. کچھ شخص ہے جو اپنے بیٹوں کو نہیں جانتا دنیا میں، تو مشرکین تو زیادہ محبت کرتے تھے نا، فرق ہے نا بیٹے 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 میں ان کے نزدیک، جب بیٹے کو قتل کیا تو بیٹے میں زیادہ محبت ہوئی نا. اللہ تو ان کی بات کرتا ہے جو اپنے بیٹوں کی محبت میں دیوانے تھے کہ بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے تاکہ کل کو اس بیٹے کی وجہ سے ہمارا سر جھکنا نہ پڑے، مردوں کا، مرد خود بھی بیٹا بھی ہے نا، تاکہ ان کے سر نہ جھکے. حق کو جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن نہیں حق پہ عمل کیا. اچھا پھر جیسا فرماتے ہیں فَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلًا ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَفْهَمُ أَوْ لَا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ. یہ کون سی صورت ہے؟ تیسری صورت. جیسا فرماتے جو شخص بظاہر توحید پر عمل کرتا ہے لیکن اس کے مفہوم و مطلب سے واقف نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، یا دل سے اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ منافق ہے. وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْكَافِرِ الْخَالِصِ، وہ منافق ہے جو خالص کافر سے بھی بدتر ہے. خالص کافر کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب. بدتر کافر نہیں، منافق ان سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقوله تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء 145. یہ بات میں بیان کر چکا ہوں. آگے ایسا فرماتے ہیں وهذه المسألة كبيرة طويلة، یہ جو مسئلہ بہت لمبا ہے. تتبين لك اذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا او جاه او مدراة لأحد. جیسا فرماتے ہیں یہ مسئلہ طویل ہے، لوگوں کی باتوں پر غور کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے. کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو حق کو جانتے ہیں لیکن وہ دنیا کے نقصان کے ڈر سے یا منصب کی حفاظت کے لیے یا لوگوں کی طرف سے خاطر و مدارات اور توازوں میں کمی کے ڈر سے اس پر عمل نہیں کرتے. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر توحید پر عمل تو کرتے ہیں مگر دل سے نہیں، کیونکہ وہ دل میں توحید کا علم رکھتے ہی نہیں. بس اگر ان سے یہ سوال کیا جائے عما يعتقد بقلبه، کہ جو تمہارے دل میں یقین، اس پر تم یقین ہو، تو اس کو معنی کیا ہے؟ فَإِذَا هُوَ لَا يَعْرِفُهُ، تو وہ جانتے ہی نہیں. پوچھیں نا کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مفہوم کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شرطیں کیا ہیں؟ لوازمات کیا ہیں؟ کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. فَإِذَا هُوَ لَا يَعْرِفُهُ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِفَهْمِ آیَتَيْنِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، تو وہ جانتا نہیں، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے، حضر و سامعین کے لیے اور اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے، ان دو آیتوں پہ ذرا غور و فکر کرنا ضروری ہے. نمبر ایک، اولاہما قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، سورۃ التوبہ 96. تم معذرت پیش نہ کرو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو. ان اللہ علیہ راجعون، کتنی بڑی مصیبت ہے ایمان لانے کے بعد کفر. ارے کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ توحید کی نفی کر کے در اسلام سے خارج. جیسا فرماتے فإذا تحققت ان بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك ان الذي يتكلم بالكفر او يعمل به خوف من نقص مال او جاه او مدارات لاحد اعظم مما يتكلم بكلمة يمزح بها. جیسا فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر رومیوں سے جنگ کی تھی، وہ صرف ایک کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے کافر ہو گئے جو انہوں نے بقول ان کے ہنسی مذاق میں کہا تھا. یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص کسی کی چاپلوسی کی خاطر یا اپنے منصب کی خاطر یا مال میں نقصان ہو جانے کے خوف سے کفریہ کلمہ کہہ دے یا اس پر عمل کرے تو وہ ہنسی مذاق میں کفریہ کلمہ کہنے والے کی نسبت بہت بڑا گنہگار ہے. یعنی کہاں جو لوگوں کے ڈر سے کفریہ قول کہتا ہے، اور کہاں جو ہنسی مذاق میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا. یہاں پہ ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں، یہ جو قصہ ہے غزوہ تبوک کا قصہ ہے، غزوہ تبوک ایسی جنگ تھی جس کو ساعت العسر بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں. تنگی و مشکل کا وقت، شدید گرمی تھی اور فصل تیار تھی، جہاد کا بلاوا آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، لوگوں نے جنگ کی تیاری کی، اور فاصلہ بھی لمبا تھا، روم کے لیے تیار کر کے جا رہے تھے شام کی طرف. تو یہ سارے جو ماحول تھا ذرا سختی کا ماحول تھا، مشکلات کا سامنا تھا، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان صحابہ کرام کے بیچ میں بعض منافقین بھی تھے، تو بات ایک شخص نے کی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بات ایک شخص نے کی، سنا بہت ساروں نے، منافقین نے خوشی کا اظہار کیا ہنسے، بعض صحابہ نے خاموشی اختیار کی، دیکھیں وہ بھی جرم میں شامل ہو گئے صرف خاموشی کی وجہ سے. ایک صحابی نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینے کے لیے وہاں سے گئے، وہ اس وعید سے بچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی اس صحابی کے پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو چکی تھی. جب اس کو خبر ملی جس نے بات کیا تھی، تو اس شخص نے یہ کہا ہنسی مذاق میں کہ ہم نے ایسے پیٹو لوگ نہیں دیکھے جیسے کہ یہ ہے، اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف. صرف کھانا جانتے ہیں، جنگ میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے پیچھے رہتے ہیں، ان سے زیادہ بزدل ہم نے دیکھے نہیں. پیٹو ہیں، بزدل ہیں، ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرنا ہے. جب وہ شخص کو پتا چلا تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہیں، یہ شخص اونٹ کی رسی کو جسے یہ کوہان بندی ہوتی اسے پکڑتا ہے، نسل جو ہے اسے پکڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے، رک نہیں رہے، اور اس شخص کی جوتی گر گئی ہے، اور سید عبداللہ بن عمر فرماتے کہ پتھر زمین پڑے تھے، نوکیلے پتھر، پتھریلی زمین تھی، اور اس شخص کے پاؤں خون سے لت پت ہو گئے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پاؤں کے قریب اس رسی کو پکڑ کے دوڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صرف، اور شخص وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف ہنسی مذاق میں بات کہی تھی، ہم نے دل سے نہیں کہی تھی، صرف مذاق کر رہے تھے ہم لوگ، راستہ بہت لمبا تھا، ہم کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم باندھ نہ بنا، تم لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ جواب تھا، اور کچھ نہیں فرمایا. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں اگر بہانہ ہوتا تو ان کے پاس ہوتا، جو اس جنگ میں بھی تھے، اللہ کے راستے میں بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے، اور ہنسی مذاق میں، حقیقت نہیں ہنسی مذاق میں ایک کفر بات کر چکے. ارے تم تو اپنا ہاتھ تو دیکھو، کفر پہ عمل کرتے ہو جسم سے، زبان سے، ٹھیک ہے، اور دل میں بھی تمہارا مشکل کشا کوئی اور ہے، حاجت روا کوئی اور ہے، لیکن تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مجبور ہیں، پھر ٹھیک ہے تمہاری باتیں مان لیتے ہیں. اگر یہ تمہارا عذر ہوتا کہ تمہارا معاشرہ تمہیں نہیں معاف کرتے، صرف تم معاشرے کے ساتھ ہی چلتے ہو، اس کی گندی ندی میں ان کے ساتھ بہنا چاہتے ہو، تو پھر تو عذر تو ان کے پاس تھا نا، جو اس بہترین زمانے بہترین کام کے لیے گئے تھے، ان کے پاس بھی کوئی بہانہ نہ باقی ہے، تمہارے پاس کیا بہانہ رہے گا قیامت کے دن. جتنی پیارا جواب ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں آیت الثانیہ، دوسری آیت جس پہ غور فکر کرنی ہے، قوله تعالى اللہ تعالیٰ کے فرمان من كفر بالله من بعد ایمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره. سورة النحل آیت نمبر 106. اور اس پر ابھی میں بات کر چکا تھا. سید عبار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قصہ معروف قصہ ہے. شیخ صاحب نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے، شیخ صاحب فرماتے فلم يعذر الله من هؤلاء الا من اكره مع كون قلب مطمئن بالايمان. ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کا بہانہ، کسی کو عذر قبول نہیں کیا، الا کیا کہ ایک شخص کا بس، جس کو مجبور کیا جائے، جس کو جان کی دھمکی دی جائے، جس کو تکلیفیں دی جائے، عذاب دیا جائے کہ وہ کفر یا کلمہ کہے یا کفر یا عمل کرے، اس کی تو معذرت قابل قبول ہے، اس کا تو کوئی بہانہ بنے گا، اس کے پاس تو کوئی عذر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا، بشرط یہ کہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، دل میں ایمان ہو. کیونکہ مجبور تو مجبور قول یا عمل پہ کر سکتے، دل سے کوئی مجبور کر سکتا، دل پر کسی کا زور نہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے. وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِ سَوَاءٌ فَعَلَهُ خَوْفًا. اور اس کے علاوہ، اس ایک کنڈیشن کے علاوہ شیخ صاحب فرماتے ہیں تو وہ کافر ہے ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے باوجود ہی وہ کافر ہے. سواؤں فعلہ خوفاً، چاہے وہ خوف کی وجہ سے ہو، او مدارات یا مدارات کسی کو خوش کرنے کی وجہ سے ہو، او مشحت بوطنہ یا وہ اپنے تعصب کے لیے اپنے وطن کے لیے ہو، او اہلی ہی یا اپنے گھر والوں کے لیے ہو، او عشیرت ہی یا اپنے عشیرت کے لیے ہو، او مال ہی اپنے مال کے لیے ہو، او فعل الوجه المزح یا اس نے ہنسی مذاق میں یہ کہا ہو یا یہ کیا ہو، او لغیر ذلك من اغراض الا المكره یا کوئی اور غرض ہو ان کے علاوہ، کوئی اور وجہ ہو ان کے علاوہ، الا المكره الا کہ جسے مجبور کیا گیا، وہ اس میں استثناء ہے. فالآیت تدل على هذا من جهتين، یہ آیت کریمہ جو ہے اس پوری لمبی بات کی طرف دلالت کرتی ہے ان دو وجوہات سے. پہلی وجہ یہ ہے، نمبر ایک، الا من اکره کیا لفظ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فلم يستثن الله تعالى الا المكره، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سے صرف ایک کو استثناء کیا ہے، ایک کو نکالا ہے اس حکم کے عموم سے، اور وہ مکرہ ہے جو جسے مجبور کیا گیا ہو. ومعلوم، اور یہ معلوم ہے، ان الانسان لا يكره الا على الكلام والفعل، اور ہم سب جانتے ہیں یہ بات معلوم، معروف و مشہور ہے، معلوم ہے کہ کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے اس کے قول پہ، کلام پہ، یا اس کے فعل پہ. وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها احد، دل کے عقیدے پر کسی کا زور نہیں، اور دل کے عقیدے کو تبدیل کرنے پر کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. والثانیہ، اور دوسری جو دلیل ہے اس آیت میں، دوسری وجہ جو ہے، قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی آیت کریمہ میں سے، ذلک بانه مستحب الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ، آیت کے آخر میں، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو سے محبت کی، اسے بہتر جانا ہے، اسے فوقیت دی ہے آخرت پر. زندگی دو ہے، ایک تو دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی. ان لوگوں نے جرم اس لیے کیا ہے، کفر کا راستہ اس لیے اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو بہتر سمجھتے تھے آخرت پر. فوقیت کس کی ہے؟ دنیا کی ہے. اگر آخرت کی فوقیت ہوتی تو پھر دنیا کو چھوڑ دیتے، اس کی طرف دیکھتے نہیں، یعنی نہ کسی معاشرے کی بات کرتے، نہ کسی قوم کی بات کرتے، اور نہ ایسے عجیب و غریب بہانے بناتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فصرح، تو اس میں صراحت واضح الفاظ ہے، ان هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد او الجهل او البغض للدين او محبه الكفر، انما سببه ان له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فاثره على الدين. جیسا فرماتے تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ والعذاب، اور یہ عذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، اس کی وجہ اعتقاد نہیں، او الجهل یا جہالت نہیں، او البغض للدين یا دین سے بغض نہیں، او محبت الكفر یا کفر سے محبت نہیں، وانما سببه لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی، انه في ذلك حظ من حظوظ الدنيا فاثروا على الدين، کہ اس نے دیکھا کہ مجھے دنیا مل جائے گی، دنیا زیادہ قیمتی ہے میری نظر میں، تو اس نے دنیا کو مقدم کیا آخرت پر، اور اس لیے اس نے دنیا کو مقدم کیا دین پر، اور جب دنیا دین مقدم ہو جاتی پھر آخرت ہاتھ میں نہیں آتی، پھر انسان دنیا میں ہلاک ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جاتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. اور یہ جو آخر میں شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے، یہ کون سی صورت تھی جو میں نے بیان کی؟ چاروں میں سے چوتھی صورت تھی. اور اس پر شیخ صاحب اپنی اس پیاری کتاب ختم کرتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ بلند ہے، وہی بہتر جانتا ہے. اور یہ علماء کا طریقہ ہے. اب پوری کتاب کے آخر میں علم کا حوالہ، اور علم کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، معصوم نہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے. اگر کوئی غلطی اس میں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی فرمان کو میری طرف سے ہے، اور صحیح علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو جتنا میں جانتا تھا میں نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے میرے علم کے مطابق، اور میں نے دلیل بھی سارے بیان کر دی ہے. اور اصل علم کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہر علم کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. واللہ تعالیٰ اعلم. اور اس میں علماء بعض علماء اس لیے کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عالم ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کی بنیاد قال اللہ وقال رسول وسلم کی بنیاد پر کرتا ہے. یہ باتیں جو ہے میری طرف سے نہیں ہیں، یہ کسی عالم کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ سارے دلیل کی بنیاد پر ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام کا عمل سامنے آیا ہے اس پوری کتاب میں. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شیخ صاحب نے اپنی طرف سے بیان کی ہو بغیر کسی دلیل کے. آپ ایک شبہ دکھا دیں جس کی دلیل، یعنی جس کا جواب صرف شیخ صاحب نے اپنی طرف سے دیا بغیر دلیل کے، 15 شبہات ہمارے سامنے آئے ہیں. میں ابھی گن کے سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو سارے شبہات ताकि रिवीजन भी हो जाए, लेकिन ये देख लें कि एक का जवाब भी शेख साहब ने अपनी तरफ से बगैर दलील के नहीं दिया, हर जवाब के साथ दलील है और एक से ज्यादा दलील है। वल्लाहु तआला आलम, और उसमें यह भी फायदा है इस लफ्ज़ में वल्लाहु आलम, कि आलिम अपनी कदर जानता है कि मैं क्या हूं, और अपनी कदर दूसरों को भी समझाता है कि धोखे में ना रहने के मैं सबसे बड़ा आलिम आ गया हूं, ये सब कुछ आता है, असल इल्म आपसे अल्लाह ताला की तरफ है, और मैं आलिम अल्लाह ताला की तौफीक से आलिम हूं, जो मैंने कुछ यहां पे बयान किया इस किताब में वो महज अल्लाह ताला की तौफीक है। अल्लाह ताला की तौफीक ना होती तो मैं इस काबिल ना था कुछ मैं लिख सकूं, और ना मैं इस काबिल था कि आपको इसकी वजाहत करूं और इस प्यारी सी किताब की तशरीह करूं, और ना आपको जरूरत थी और ना आपने ताकत थी कि आप आते वक्त निकाल करो आप ये सुनते हैं। ये सारी किस्म अल्लाह ताला की तौफीक है, बता दूं मैं आपको, हमने सिर्फ कोशिश की है, रास्ता अल्लाह ताला ने आसान किया है, इस जद्दोजहद की तौफीक अल्लाह ताला ने दी है हम सबको। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शेख फरमाते हैं वल्लाहु अलम व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, और दुरूद शरीफ से इस प्यारे सिलसिले का खात्मा किया है, और हम भी प्यार प्यार वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.